اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بھیجیے محمد علیہ. آج ایک ایسے موضوع پر گفتگو کا ارادہ ہے کہ بہت ہی زیادہ اس سلسلے میں سوالات اکثر و بیشتر آتے رہتے ہیں اور ہم نے بہت زیادہ علماء کرام کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اس مسئلے میں لوگ بہت زیادہ ان سے رجوع کرتے ہیں, تو سوچا کہ اس موضوع پر ایک دفعہ ایک تفصیلی گفتگو کر دی جائے تاکہ کوئی بھی ایسا مسئلہ آپ کے سامنے پیش آئے تو آپ اس کو نسبتاً کچھ خود بھی حل کر سکیں. اور وہ مسئلہ ہے خوابوں کی حقیقت کا. اچھا, تفصیل ابھی ہم مختلف چیزوں کی سلسلے میں بیان کریں گے. دیکھیے, خواب ہر شخص دیکھتا ہے اور بہت سارے خواب تو ایسے ہیں کہ جو ہزاروں حقیقتوں پر بھاری ہو جاتے ہیں. اچھا, کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں یا بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری اندرونی جو خواہشات ہیں اس کے غماز ہوتے ہیں, اندرونی خواہشات. اچھا, بہت سارے خواب جو ہم آج دیکھتے ہیں وہ کل کی حقیقت بن جاتے ہیں, یہ بھی ہم کو نظر آتا ہے. لیکن جتنے بھی آپ خواب دیکھ لیں, علماء یہی بات بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی خواب اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جاگ نہ جائیں اور اس سلسلے میں اقدام نہ کر لیں, کام نہ شروع کر دیں. بہرحال یہ ہمیشہ سے لوگوں کا معاملہ رہا ہے کہ لوگوں کو خواب آتے رہے ہیں, یہاں تک کہ پیغمبر اسلام ختمی ورتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایات میں ہے کہ خود نماز فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ کرام سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ آج رات تم لوگوں نے کس نے کون کون سا خواب دیکھے, پھر صحابہ بیٹھ کے بیان کرتے تھے اور پیغمبر جو ہے وہ ان کی تعبیریں بیان کرتے تھے. دیکھیے, اصل میں جب انسان سوتا ہے تو نیند میں جو روح کا جسم سے رشتہ ہے اور ارتباط ہے, یہ بہت ضعیف ہو جاتا ہے. روح کا جسم سے ارتباط بہت ضعیف ہو جاتا ہے, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیند موت کا ایک ضعیف چہرہ ہے. نیند موت کا ایک ضعیف چہرہ ہے اور جو موت ہے وہ نیند کا ایک کامل نمونہ ہے. یہ کہی جا سکتی ہے بات. بہت ضعیف ہو جاتا ہے. بعض اوقات تو پروردگار روحوں کو اپنے پاس روک لیتا ہے, سوچنے کی حالت ہی میں لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے اور جسم میں دوبارہ روح کو پلٹایا نہیں جاتا. اچھا دیکھیے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ قومی خواب ہیں. قومی خواب وہ ہوتے ہیں جو انسان جاگتی آنکھوں سے دیکھتا. اب دیکھیے, بہت سارے ہمارے نوجوان, ان کو بھی بات سمجھانے کی ہے کہ ویسے تو اگر آپ بات کریں تو ہر شخص امریکہ سے ٹکر لینے کی فکر میں رہتا ہے, لیکن نہ خدا پر کسی کو کوئی توکل ہے اور ایسے افراد سائنس اور ٹیکنالوجی اور پڑھائی لکھائی سے بھی انتہا سے زیادہ دور نظر آتے ہیں. تو دیکھیں, مملکت اسلامی ایران میں باقاعدہ ہمیں یہ چیز نظر آئی کہ خدا پر توکل بھی ان کو ایسا ہی ہے. ہر قوم کے کچھ خواب ہوتے ہیں نا کہ ہم خود مختار ہو جائیں, ہم باعزت قوم کے طور پر معاشرے کے اندر موجود ہوں. تو کیا ہوتا ہے, خدا پر توکل بھی ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی یعنی ظاہری تمام ذرائع بھی انسان کو اختیار کرنا ہوتے ہیں، یعنی جس کو ہم قومی خواب کہہ رہے ہیں. اور ایران کے اندر ایک خاص بات جس کو دیکھیں، اس وقت ویسے جو ٹی وی اور جو دیگر ہمارے اخبارات ہیں یہ تو ایران کی دشمنی پر کمر بستہ رہتے ہی، لیکن اگر آپ ذرا سا بھی باقاعدہ انٹرنیٹ وغیرہ کو اگر وزٹ کریں تو کتنی ہی ایسے مغربی ممالک کی سائنٹیفک ویب سائٹس ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران میں 2010 اور 2011 میں فاسٹسٹ سائنٹیفک گروتھ ریٹ رہا ہے، اور یعنی سب سے زیادہ پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ سائنسی ترقی جو ہے وہ ایران میں ہوئی. آپ ذرا سا بھی جا کر سرچ کریں تو آپ کو تمام چیزیں نظر آ جائیں گی. تو انہوں نے اپنے ان قومی خوابوں کو عمل کے ذریعے، استقامت کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کیا، اور آج دنیا کے اندر ان کی ایک جانی پہچانا، ایک نام. تو دیکھیں بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ فقط ہم مثلا گھر پہ بیٹھے رہے اور کام کچھ بھی نہ کریں اور جس کو دیکھو وہ جو ہے وہ امریکہ سے ٹکر لینے کے اوپر آمادہ رہے. اچھا، اب بعض اوقات جو خواب ہوتے ہیں ان میں انسان کی ہدایت کا سامان ہوتا، خوابوں میں بعض اوقات انسان کی ہدایت ہوتی. اچھا اب دیکھیے، اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی لڑکی کا خواب پیش کر رہا ہوں. اس نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد اس خواب کے اندر ایک ایسی ہدایت اس لڑکی کو ہوئی. تو وہ عام سی لڑکی جو بعد میں قدس ایران کا لقب پا گئی، قدس ایران، اور ایک خواب نے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا. خانم خدیجہ ثقفی، امام خمینی کی زوجہ گرامی. جس وقت نوجوان تھی اور امام خمینی کا رشتہ ان کے لیے آیا تھا، تو خانم خدیجہ ثقفی نے ابتدان انکار کر دیا تھا. چھوٹی عمر تھی، معلوم تھا کہ دینی تعلیم جو ہے اس کی ابتدائی زندگی کافی سخت ہوتی، بہت خشک ہوتی، اتنی لگژریز وغیرہ نہیں ہوتی، مصیبتوں میں بعض اوقات وقت کو گزارا جاتا. لیکن اب بہرحال یہ تمام چیزیں ان کی نگاہ میں تھیں، انکار کر دیا. یہاں تک کہ امام خمینی کا رشتہ آئے ہوئے تقریباً 10 ماہ گزر گئے اور ہر دفعہ انکار کیا. یہاں تک کہ آیت اللہ صادق لواسانی، یہ ایک ایسی بزرگ شخصیت تھی جن کے دونوں خاندان سے یکساں مراسم تھے، امام خمینی کے خاندان سے بھی تھے اور خانم خدیجہ ثقفی کے خاندان سے بھی تھے. آیت اللہ صادق لواسانی کہ جن کی تصویر آپ کے سامنے، یہ دونوں خاندانوں کے مشترکہ دوست تھے. 10 مہینے مسلسل انکار ہوتا رہا. اس دوران آغا لواسانی کم سے کم 5 مرتبہ خواستگاری اور رشتہ لے کر گئے، ہر دفعہ انکار ہوا. اب خانم خدیجہ ثقفی خود فرماتی ہیں کہ ایک رات کو جب میں سوئی، خانم خدیجہ ثقفی، یہ تو خیر اس وقت کی بات ہے جب خانم خدیجہ ثقفی انتقال ہونے والا تھا اور اس سے پہلے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، اس وقت کی تصویر ہے. لیکن جب بالکل نوجوانی کا عالم تھا، کریم میں سو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ خواب میں 3 نورانی شخصیات ایک بزرگ خاتون کے ساتھ تشریف لائیں. اور میں نے ان بزرگ خاتون سے پوچھا، خانم فرماتی، میں نے ان بزرگ خاتون سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو درمیان میں پیغمبر اسلام حتمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دائیں طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور بائیں طرف امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس کے بعد خواب میں کچھ ایسی باتیں اور ہدایات ہوئیں کہ اگلے ہی دن رشتے کے لیے ہاں کر دی. تو آپ نے دیکھا کہ بالکل ایک عام سی خاتون اس ہدایت جو خواب کے ذریعے میں ان کو ملی تھی اس پر عمل کر کے کتنے بڑے مقام اور مرتبے کو انہوں نے حاصل کر لیا اور قدس ایران کا جو ہے وہ لقب پایا. اور اس کے بعد خیر پھر اپنے عمل سے ثابت بھی کر دیا کہ یہ انتخاب بالکل درست تھا. اور اس کے بعد کی جو فداکاریاں خانم خدیجہ ثقفی کی اور انقلاب کے سلسلے میں جتنی مشکلات تھیں امام خمینی کا کیسا ساتھ دیا, حالانکہ بہت کھاتے پیتے گھر گھرانے سے ان کا تعلق تھا لیکن اس کے باوجود بھی انتہائی غربت کے ساتھ پوری زندگی انتہائی مشکلات کے ساتھ جو ہے وہ گزاری. تو اس طرح بعض اوقات دیکھیے خوابوں میں ہدایت کا جو ہے وہ انتظام کیا جاتا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کروں کہ خواب کیوں آتے ہیں. اسی طریقے سے ہدایت کا انتظام خواب میں مسجد خضرا جو امیر المومنین کے حرم کے صحن کے اندر, امیر المومنین کے حرم ہی میں وہ مسجد واقع ہے جس کا نام ہے مسجد خضرا, جہاں آیت اللہ خوئی مرحوم ایک طویل عرصے تک نماز جماعت پڑھاتے رہے. مسجد خضرا یہ نجف کی بڑی قدیم مسجد ہے, اور نہ صرف یہ کہ آیت اللہ خوئی وہاں نماز پڑھاتے تھے بلکہ وہاں پر درس خارج بھی دیا کرتے تھے. درس خارج اور اجتہاد کے سلسلے میں درس خارج آیت اللہ خوئی کا وہاں پر اس طرح سے چلا کرتا تھا, اور وہیں پر ہی پھر اس کے قریب ہی آیت اللہ خوئی کی قبر مبارک بھی ہے. اچھا, آیت اللہ خوئی انتقال سے پہلے جب شدید بیمار ہو گئی تھی اور اس بیماری کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا, اور ان کی اس بیماری کے اس عرصے میں جبکہ آگے کوئی حیات تھے اسی مسجد میں جس کا بھی میں ذکر کرنے والا ہوں خواب کے سلسلے میں, آیت اللہ سید نصر اللہ مستنبت آقا خوئی کی جگہ پر نماز جو ہے وہ وہاں پر درس خارج بلکہ لیتے رہے. درس خارج وہاں پر دیتے رہے آیت اللہ سید نصر اللہ مستنبت جو آیت اللہ خوئی کے داماد تھے. اور اس کے بعد آیت اللہ سیستانی جو آقا خوئی کے بالکل برابر میں جن کی کالی داڑھی ہے وہ آیت اللہ سیستانی اس میں جس طرف لکھ دیا گیا ہے وہ غلط ہے. تو آیت اللہ سیستانی بھی وہاں پر کافی عرصے تک اس لحاظ سے جو ہے وہ درس خارج وغیرہ دیتے رہے. کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ جو مسجد جس کا نام مسجد خضرا ہے اصل میں اس کا نام ہزارہ تھا, کیونکہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے تغیر نام ہو گیا, یعنی ہزارہ سے وہ خزارہ لوگ اس کو پڑھنے لگے. اور کچھ افراد یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس مسجد میں سبزیاں وغیرہ اگا کرتی تھیں, سبزہ جسے کہا جائے جس کو خزارہ کہتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی اس کا نام خزارہ جو ہے وہ پڑ گیا. تو لیکن کچھ علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ علی ابن مظفر النجار نام کے ایک مومن تھے جنہوں نے جو بہت ہی مومن کامل تھے ان کی میراث پر قبضہ ہو گیا تھا, اور انہوں نے پھر ایک نظر مانی تھی کہ اگر میرے پیسے مجھے مل گئے, میری میراث مجھ کو مل گئی, تو میں یہاں پر ایک مسجد تعمیر کرواؤں گا. اچھا, وہ دعا بہرحال قبول ہو گئی علی ابن مظفر النجار کی اور پیسے ان کو مل گئے, مگر وہ نظر اپنی پوری کرنا بھول گئے, یہاں تک کہ خواب میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام آئے. خواب میں آئے اور کہا یا علی یوفونا بالنظر, اپنی نظر کو پورا کرو. اب کہہ رہے ہیں ایک دم سے ان کو خواب میں ہی علی ابن مظفر النجار کو یاد آ گیا کہ ارے میں نے نظر مانی تھی کہ میں مسجد بناؤں گا اور نظر میں نے پوری نہیں کی. فوراً کا حبن یا کرامتن یا امیر المومنین, اس کے بعد پھر ان کی آنکھ کھل گئی, یعنی یقیناً امیر المومنین میں ضرور جو ہے یہاں پر مسجد تعمیر کرواؤں گا. اور پھر انہوں نے یہ جو مسجد جس کا بھی میں نے ذکر کیا, جہاں آقا خوئی درس خارج دیتے رہے, جہاں وہ نماز پڑھاتے رہے اور اس کے بعد کے دیگر علماء بھی وہاں پر نماز پڑھاتے رہے, یہ خواب کی ہدایت کے ذریعے اس مسجد کی تاکید علی ابن مظفر کو ہوئی. تو بعض اوقات دیکھیں خوابوں میں اس طرح سے ہدایت کا سامان پروردگار جاری کرتا ہے. اچھا, اسی طرح سے آیت اللہ بہجت مرحوم, آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی جن کا پورا نام ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ طالب علموں کے خوابوں میں آ کر ان کے مسائل کو حل فرماتے تھے. خواب میں آ کر طالب علموں کے مسائل حل فرماتے تھے، اور ایک انڈونیشیا کی ایک عورت کو تو خواب میں آ کر دعوت اسلام دی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ انڈونیشیا کی عورت وہ پھر جو ہے وہ نہ ان کی شکل سے واقف تھی، نہ آیت اللہ بہجت کے اس لحاظ سے نام یا کسی کام سے واقف تھی، ڈھونڈتی ڈھانڈتی کسی طریقے سے وہ ایران آئی، پھر وہ قوم آئی، اور اس کے بعد تلاش کرتے کرتے ان کی نماز جماعت میں وہاں پر پہنچی. ویسے آیت اللہ بہجت زیادہ افراد سے ملا نہیں کرتے تھے، نماز کے بعد بھی نہیں ملتے تھے، جس طریقے سے ملاقات کرنے کا کہا جاتا ہے. لیکن اس عورت کی وجہ سے کچھ دیر وہاں پر رکے، اس انڈونیشیا کی عورت سے انہوں نے کچھ بات چیت کی، پھر اس کے بعد وہ عورت انڈونیشیا کی عورت جسے خواب میں آ کر آیت اللہ بہجت نے دعوت اسلام دی تھی، یہ پھر وہیں پر رہنے لگی. قوم میں اس نے دینی تعلیم حاصل کی، پھر دینی تعلیم حاصل کر کے پھر انڈونیشیا واپس گئی. تو دیکھیں بعض اوقات خوابوں کی دنیا ایک ایسی وسیع دنیا ہے کہ اس کے اندر بہت سی ہدایات کا سامان جو ہے وہ لوگوں کو مہیا کیا جاتا ہے. اسی طرح سے خوابوں میں ہدایت اور تنبیہات ہوتی ہیں باقاعدہ خدا کی طرف سے. معاد شناسی کہ اس کی جو پہلی جلد ہے اس کے اندر ایک باقاعدہ ایک واقعہ ہے ہمارے ایک انتہائی بزرگ اور بہت ہی بڑے عالم شیخ بزرگ تہرانی کا واقعہ، آیت اللہ شیخ بزرگ تہرانی. یہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری والدہ نے سوچا کہ میں بہت کچھ اچھے کھانوں کی ڈش بناؤں. دیکھیے میں کیا بیان کر رہا ہوں، خوابوں میں بعض اوقات انسان کو غلطیوں پر تنبیہ کی جاتی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ مشغول تھی کچن میں اور وہ بہترین کھانے کی جو ہے وہ ڈش بنا رہی ہیں کہ باہر سے کسی دروازے کے باہر سے کسی فقیر نے آواز دی. ان کو فوراً یاد آ گیا کہ میری ساس کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے، کیوں نہ میں ان کے اصال ثواب کے لیے جو تازہ تازہ کھانا میں نے بنایا ہے کیوں نہ میں اس فقیر کو دے دوں. تو انہوں نے فوراً تازہ کھانا اتار کے دینا چاہا، لیکن کوئی برتن وہاں پر اویلیبل نہیں تھا. انہوں نے جلد بازی میں کہیں فقیر چلا نہ جائے ایک پرانا سا ایک نسبتاً ذرا گندا برتن رکھا ہوا تھا، جلد بازی میں خیال نہیں کیا اور اس برتن کے اندر کھانا ڈال کے دے دیا. فقیر بہرحال وہ کھانا کھا کر چلا گیا. کہہ رہے ہیں اس بات کی کسی کو بھی خبر نہیں تھی. آدھی رات کو اچانک میرے والد ہڑبڑا کر اٹھ گئے نیند سے، اور فوراً ان کی والدہ کو جگایا، شیخ بزرگ تہرانی کی، یعنی اپنی بیوی کو انہوں نے جگایا، کہا کہ آج تم نے کیا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو کچھ نہیں معلوم. کہا کہ میری ماں ابھی میرے خواب میں آئی تھی اور تمہاری بہت شکایت کر رہی تھی کہ میری بہو سے پوچھو کہ اس نے گندے برتن کے اندر کھانا کیوں دیا، کیونکہ مجھے اس برزخی زندگی میں جب کھانا دیا گیا تو مجھے گندے برتن کے اندر کھانا دیا گیا. بتاؤ کہ تو ایسا ہوا تھا. ان کو فوراً یاد آ گیا کہ ارے ہاں یہ تو میں نے جلد بازی میں شاید اس کا خیال نہیں کیا تھا. فوراً یہ بات یاد آ گئی اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی. تو اس لحاظ سے بھی بعض اوقات دیکھیے ہوتا بھی یہی ہے کہ عام طور پر لوگوں کا ایک طریقہ کار بھی بن گیا ہے. خود ہم بھی اگر دیکھیں تو بعض اوقات ہوتا نہیں کہ مثلاً کبھی کسی کی امداد کرنی پڑ جائے، کبھی کوئی کسی غریب کو پیسے دینے پڑ جائیں، کبھی کسی فقیر کو صدقہ وغیرہ دینا پڑ جائے، تو آپ جو بھی گلے سڑے ٹائپ کے نوٹ ہوتے ہیں وہ نکال کر آپ راہ خدا میں دیتی. بہت سارے افراد کو تو میں نے دیکھا جو صدقہ وغیرہ دیتے ہیں، کسی کی امداد کرتے ہیں، اس کو خوشبو وغیرہ تک لگا کے دیتے ہیں، یعنی اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، ذرا کڑک نوٹ ہوتا ہے تاکہ عزت اور احترام کے ساتھ اسے دیا جائے. ہمارا ایک عمومی مزاج بن گیا. اور پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اوورال کہ جو یہ ہمارا مزاج ہے نا کہ اچھے اچھے نوٹ اپنے پاس بٹوے میں رکھیں گے، اسے عالم نے بڑی اچھی مثال دی، اور گلے سڑے نوٹ جو ہے وہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ بازار میں چلاتے ہیں. تو یہی ہم نے کاروبار سیاست میں بھی کیا. جو اچھے اچھے افراد تھے انہوں نے ہم نے ان سے کہا کہ تم تو بھائی مسجد کے اندر رہو، تم قرآن پڑھاؤ، تم درس دو، بس تم ممبر پہ جاؤ، تمہارا کام فقط یہ ہے. بازار سیاست میں ہم نے گندے نوٹ چلائے. تو یہ ایک عمومی طور پر ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے سارے معاملات جو ہیں ہمارے خراب ہو گئے. تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ کی راہ کے اندر جو چیزیں دی جاتی ہیں اس کے اندر ان باتوں کی بڑی اہمیت ہے کہ اچھے افراد کو، یعنی اس سے سبق سیکھتے ہوئے اس واقعے سے، اچھے افراد کو ہمیشہ میدان عمل میں آنا چاہیے. مساجد کے ٹرسٹی ان کو بننا چاہیے، اداروں کے سربراہی یا کارکنوں کے اندر وہ آئیں. عام طور پر اچھے افراد اپنے آپ کو گندی سیاست سے دور کرنے کے لیے پیچھے کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان اداروں کے اندر ان ٹرسٹ کے اندر ان جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں اس میں مفاد پرست قسم کے لوگ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ کہ پھر اس کے بعد ان اداروں کا اور ان مساجد کا اور ان کا جو حال ہوتا ہے وہ سب کے سامنے. تو ہمیشہ ایسے افراد کے جو اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں، جن کے اندر حب جا اور حب شہرت اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، ان کو چاہیے، یہ بات ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس فیلڈ کے اندر آگے آئیں اور زیادہ سے زیادہ اس قسم کے کاموں کے اندر حصہ لیں تاکہ برے افرادوں کو موقع نہ مل سکے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ خوابوں میں بعضوں کا تنبیہ کی جاتی کہ ہمیشہ راہ خدا کے اندر بہترین سے بہترین چیز دو، خراب چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں، اور ورنہ برزخی زندگی کے اندر ویسے ہی اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اسی طرح سے شیخ مفید کو ایک خواب کے اندر ایک ہدایت دی گئی، اور اس ہدایت پر عمل کے نتیجے میں کتنی عظیم ہستیاں شیخ مفید نے معاشرے کو دی. شیخ مفید کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سو رہا تھا تو میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں بغداد کی مسجد کرخ کاف ر خ اس میں میں بیٹھا ہوا ہوں کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ یہ تو خیر شیخ مفید کی خیالی تصویر ہے کہ میں نے دیکھا کہ سیدہ کونین امام حسن اور امام حسین کی انگلیاں پکڑے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوئی اور کہا کہ یا شیخ اللہم الفقہ، اے شیخ ان دونوں کو فقہ کی تعلیم دو. کہہ رہے میں جاگا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں کون ہوتا ہوں امام حسن اور امام حسین کو فقہ کی تعلیم دینے والا، نہ جانے مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے، کون سا میں نے ایسا کام کر دیا ہے، کہیں میں حب جا یا اپنے علم کے اوپر مغرور تو نہیں ہو گیا کہ مجھ پر یہ اس لحاظ سے مجھے تنبیہ کی جا رہی ہو. کہہ رہے ہیں بہرحال یہ صبح پھر مسجد میں آ کر بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک دیکھا کہ خاتون اپنے دو صاحبزادوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے آئی ہیں اور بالکل وہی جملے استعمال کیے جو شہزادی کونین نے استعمال کیے تھے کہ میرے ان دونوں بچوں کو علم فقہ کی تعلیم دو. اور اس کے بعد شیخ نے ان دونوں بچوں کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کو تعلیم دین دینا شروع کی، اور اس کے بعد وہ دونوں بچے جس میں سے ایک سید رضی جو شریف کے لقب کے نام سے مشہور ہوئے جنہوں نے نہج البلاغہ تالیف کی، اور اس کے بعد دوسرے سید مرتضی علم الہدیٰ جن کو امام علی علیہ السلام نے علم الہدیٰ کا خطاب دیا تھا. تو انہوں نے اس طرح سے سید مرتضی علم الہدیٰ اور شیخ سید رضی کو تعلیم دی، اور اتنے بڑے علماء جو ہے معاشرے کو مہیا کی. تو خواب کے ذریعے ہدایت کا سامان ہوا. یہ چند ایک مثالیں ہیں جو آپ نے واقعات سنے ہوئے بھی ان میں سے اکثر. اور اس کے بعد خیر شیخ مفید نے 30 سال تک شیخ مفید مرجع رہے تھے، اور ان تیس سالوں میں امام زمانہ علیہ السلام نے 30 خط لکھے شیخ مفید کو. بعض علماء کہتے ہیں 3 خط لکھے ہیں، بعض جگہ پہ 30 بھی لکھا ہوا. تو دیکھیں بعض دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ خوابوں میں ہدایت کی جاتی. اچھا بعض اوقات خوابوں میں مستقبل کی خبریں بھی دی جاتی. ابھی میں بہت سارے آپ کو مختلف حوالے پیش کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد ان چیزوں کا ایک نتیجہ آئے گا. مستقبل کی خبریں ہوتی ہیں خواب میں، جیسے شہید آیت اللہ سید اسد اللہ مدنی، یہ خود فرماتے ہیں، یہ پھر ایران میں شہید ہو گئے تھے، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ٹی بی ہو گئی تھی، ٹی بی، اور میں بالکل مایوس ہو چکا تھا، میں مرنے کا انتظار کر رہا تھا، اور انتہائی شدید نقاہت کے عالم میں جو ہے وہ لیٹا ہوتا تھا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا. اچھا میرے رشتہ دار وغیرہ بھی میرے بستر کے پاس جمع ہو جاتے تھے کہ اب شاید ان کا اب دم نکل جائے کہ اب دم نکل جائے. تو کہیں اس وقت میں نے بڑی حسرت سے کہا کہ پروردگارا، کیا مجھے شہادت کی موت نصیب نہیں ہوگی، کیا میں اس طرح سے بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جان دے دوں گا. کہہ رہے اچانک سے بس اس دعا ختم ہوئی، میں نے محسوس کیا کہ میری طبیعت بہتر ہو رہی، یہاں تک کہ طبیعت بہتر ہوتے ہوتے چند دنوں کے اندر میں مکمل صحتیاب ہو گیا. بڑے حیران ہوئے. کہہ رہے اس کے بعد پھر میں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں میں نے دیکھا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائیں. کہہ رہے ہیں اس خواب کو دیکھنے کے بعد بہرحال میں سمجھ گیا کہ مجھے شہادت کا رتبہ ضرور ملے گا, اور میں نے دیکھا کہ امیر المومنین کھڑے ہوئے اور انگلی سے میری طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا اس سرزمین پر قتل کیا جائے گا جسے کربلا کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ بات تو امام حسین کی طرف ہو رہی ہے لیکن اشارہ انگلی سے میری طرف کیا جا رہا. میں سمجھ گیا کہ اس کے نتیجے میں یقیناً مجھے جو ہے شہادت ضرور ملے گی. کہہ رہا اس کے بعد خیر میں تبریز میں آ گیا اور وہاں کا امام جمعہ جو ہے منتخب ہو گیا. اور اس کے بعد امام خمینی کی جب تحریک چلی تو میں اس میں شامل ہو گیا اور انقلاب کے سلسلے میں کام کرنے شروع کر دیے. اور یہاں تک کہ پھر ایک نماز جمعہ جب پڑھانے گئے تو وہاں پر ایک خودکش بمبار نے, دیکھیے خودکشی کی تاریخ اتنی پہلے سے چلی آ رہی ہے, خودکش بمبار نے سید اسد اللہ مدنی کو شہید کر دیا. اور اتنی اہم ان کی شخصیت تھی تبریز میں کہ جب ان کی خود اپنی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی اور یہ کسی دوسرے گاؤں میں ان کو وہاں سے جانا تھا تو امام خمینی کو خط لکھا کہ میری بیٹی کی شادی ہے, لیکن امام خمینی نے منع کر دیا کہ اس وقت تبریز کو ایسے خالی چھوڑا نہیں جا سکتا اور آپ کی موجودگی وہاں پر بہت ضروری ہے, انقلاب سے پہلے کی بات. تو آیت اللہ سید اسد اللہ مدنی امام خمینی کی بات پر عمل کر کے نہیں گئے اور بیٹی کی شادی تک کے اندر شریک نہیں ہوئے, اور اس کے بعد اتنے بڑے مقام اور مرتبے کو حاصل کیا. تو خوابوں میں بعض اوقات اس طرح سے کچھ مستقبل کی خبریں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. اچھا اسی طریقے سے جو آیت اللہ بہجت تھے, ان کے خود والد یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے والد بڑے شدید بیمار ہو گئے تھے آیت اللہ بہجت کے, اور کہہ رہے ہیں کہ تقریباً اس طرح کی کیفیت ہو گئی تھی کہ حالت احتضار کا وقت آ گیا تھا, یہاں تک کہ ملک الموت تک کی آمد ہو گئی. اچانک سے میں سمجھ گیا کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا. کہہ رہے ہیں اسی وقت اچانک ایک آواز آئی جس طریقے سے ہاتف غیبی کی آواز ہوتی, کہا کہ اس شخص کو چھوڑ دو, یہ شیخ تقی بہجت کے والد, بس ایک یہ آواز آئی. اور اس کے بعد وہ جو آنے والے تھے اچانک سے میں نے دیکھا کہ وہ واپس چلے گئے. میری طبیعت بہتر ہوتی چلی گئی, یہاں تک کہ اس کے بعد کہہ رہے ہیں میرے پانچ بیٹے ہوئے جس میں سے ایک آیت اللہ تقی بہجت بھی تھے. یہ آیت اللہ تقی بہجت کی بچپن کی تصویر. اور اس کے بعد آیت اللہ بہجت ایک پورا ایک عرصہ انہوں نے گزارا. تو ایک مستقبل کی خبر ایک آیت اللہ بہجت کے والد کو ایک لحاظ سے دی گئی کہ کتنا بڑا شخص ان کی اولاد میں سے جو ہے وہ پیدا ہونے والا. تو یہ بڑی اس کے اندر ایک اہم بات اس انداز کی ہے کہ بعض اوقات ہمیں, ابھی میں اس کے کچھ طریقے بھی بتاؤں گا کہ کیسے پتہ چلائیں گے ہم کہ ہمارے لیے کون سی ہدایت خوابوں کے اندر ہو رہی ہے. تو کچھ طریقے ہیں جو ابھی آگے چل کر ذکر ہونے والے. تو خوابوں میں بعض اوقات اس طرح سے مستقبل کی خبریں دی جاتی. اسی طریقے سے خواب میں آیت اللہ خوئی کو مستقبل کی خبر دی گئی تھی. آغا خوئی نے جوانی میں خواب دیکھا تھا, کہ آغا خوئی کی جوانی کی تصویر ہے, ان کے ساتھ ہی آیت اللہ سیستانی بیٹھے ہوں, بچپن کی تصویر. آغا خوئی نے جوانی میں کمل کیا تھا, وہ تھا سورہ قدر کا. سورہ قدر 1000 مرتبہ سورہ قدر روزانہ پڑھنے کا. دیکھیے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو خود بڑے بڑے علماء مراجع سب کرتے ہیں. 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کا عمل آقا خوئی نے کیا تھا. کہنے عمل کے بالکل آخری دن میں نے خواب دیکھا کہ کوفے کی مسجد سے یہ اعلان ہو رہا ہے, مرجع وقت آیت اللہ سید ابو القاسم الموسوی الخوئی انتقال کر گئے, سب لوگ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوں. کہنے بڑے عجیب و غریب, میں نے جوانی میں خواب دیکھا. اس کے بعد خیر آقا خوئی نے ایک بڑی طویل عمر اس کے بعد پائی. آقا خوئی کہتے ہیں خواب دیکھنے کے بعد میں سمجھ گیا کہ دو بشارتیں تو اس کے اندر میرے لیے ہیں, ایک تو یہ کہ میری سیادت بالکل ثابت. دیکھیے بڑے بہت بڑا ایک بہرحال رتبہ ہے سید ہونا. میری سیادت ثابت ہے کیونکہ جو آواز آ رہی تھی اس میں کہا آیت اللہ الحاج آیت اللہ سید ابو القاسم الموسوی الخوئی انتقال کر گئے, مرجع وقت آیت اللہ سید ابو القاسم الموسوی الخوئی انتقال کر گئے. تو ایک تو سیادت کی خبر تھی, دوسری میری مرجعیت کی خبر تھی. آقا خوئی نے خواب میں جو اس وقت کہا कि इस ख्वाब में मैंने एक अजीब बात देखी जो आगा खोई की भी उस वक्त समझ में नहीं आई थी, आगा खोई के इंतकाल के बाद उलमा की समझ में आई। कह रहे कि मैंने देखा कि मेरी नमाज जनाजा में बहुत कम अफराद ऐसे हैं जिन्होंने नॉर्मल कपड़े पहने हुए, बाकी सब लोग सफेद लिबास या कफनों में। और हमने खुद देखा उसके बाद कि आयतुल्ला खोई जो यानी उस वक्त दो ही मर्जे थे, इमाम खुमैनी थे और आयतुल्ला खोई, यानी जो करीब करीब जिनके मर्जियत का दौर अंदाज का था, तो आयतुल्ला सिस्तानी ने जब इनकी नमाज जनाजा पढ़ा तो बस यही अफराद जो आपके सामने इस वक्त हैं, बस यही अफराद वहां पर थे। सद्दाम ने वहां पर कर्फ्यू लगा दिया था नजफ में, और किसी भी शख्स को नमाज जनाजा सिर्फ मखसूस अफराद के खानदान के चंद अफराद थे, कुछ बुजुर्ग उलमा थे, आगा सिस्तानी थे और बाकी कुछ मुतवल्ली वगैरह यहां पर नजर आ रहे हैं आपको, ये सिर्फ यहां पर थे। कहने की तादाद तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन कुछ तो आम कपड़ों के अंदर थे उनकी तादाद बहुत कम थी, लेकिन 90-95% अफराद सफेद लिबासों में थे। तो उसके बाद उलमा ने कहा कि फिर हमें समझ में आया कि आगा खोई, क्योंकि नमाज जनाजा में जो जहाने मर्जे जहाने तशैयों का मर्जे हो उसके लिए इतनी कम नमाज जनाजा में लोग जो है उसके मौजूद हो, तो ये बात समझ में नहीं आती। तो उलमा ने फरमाया कि शायद अरवाह मोमिनीन जो है वो सफेद कपड़ों और कफनों के अंदर वहां पर मौजूद थी जिन्होंने आगा खोई की नमाज जनाजा पढ़ी, जो बाद में जाकर जो है वो मालूम चला। अच्छा, इसी तरीके से जब जिस जमाने में आगा खोई जवान थे तो ईरान के एक आलिम ने ख्वाब देखा था। अच्छा, वो बहुत जगहों के ऊपर वो इंटरनेट पे भी वो ख्वाब जो है मुख्तलिफ उलमा ने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर उसको जो है वो रिपोर्ट भी किया है कि आगा खोई ने जवानी में एक बुजुर्ग आलिम दीन आगा खोई के हवाले से उन्होंने अपना ख्वाब नकल किया कि एक दफा उनकी ख्वाब में इमाम जमाना अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इमाम जमाना से मुलाकात हुई और कहा कि मौला आप कब तशरीफ लाएंगे, आखिर आपका जहूर कब होगा। तो उन्होंने ये बात कही कि मेरा जहूर अलहाज सैयद अबुल कासिम अल मूसवी अल खोई के जमाने मर्जियत के बाद होगा। कह रहे मेरी आंख खुल गई। अच्छा, वो ईरान में तमाम दीनी मदारिस के अंदर गए और हर जगह जाके पूछा कि क्या यहां पर अबुल कासिम अल मूसवी अल खोई नाम के कोई आलिम है। ईरान में भी कोई नहीं मिले इनको। फिर ये वहां से इराक आए और इराक के भी सारे हौजा इल्मिया, फिर उसके बाद नजफ जो है वो तशरीफ लाए। वो मालूम चला कि यहां पर कोई बड़े आलिम दीन तो नहीं, अलबत्ता एक जवान तालिब इल्म है जो अबुल कासिम अल मूसवी अल खोई नाम का है। बातचीत से अंदाजा हो गया कि ये वही शख्सियत है। कहा मैं आपको तीन बशारतें देता हूं। एक तो ये कि आपको हज की सआदत मिलेगी क्योंकि इमाम ने कहा कि मेरा जहूर अलहाज। फिर दूसरा है कि आप सैयद हैं असैयद। फिर एक उनके जमाने मर्जियत के बाद मेरा जहूर का, इसका मतलब है कि आप मर्जी भी बनेंगे। तो इतनी बड़ी शख्सियत इस लिहाज से आयतुल्ला खोई की थी कि इमाम जमाना ने भी इस अंदाज से जो उनका जो है वो तस्करा किया उन आलिम दीन से। तो मुस्तकबिल की खबर बहुत सारे हवालों से बहरहाल उन तक ये बात पहुंची। और इमाम खुमैनी भी आयतुल्ला खोई को हुवा शम्सुल उलमा, अरे वो तो उलमा का सूरज है, लोगों से ये बात कहा करते थे। तो देखिए ख्वाबों में मुस्तकबिल की खबरें। इसी तरीके से फिर उसके बाद खैर आयतुल्ला खोई जो है वो मर्जे हो गए और उसके बाद उस ख्वाब की ताबीर भी हुई। इसी तरह से आयतुल्ला मरशी नजफी, कितनी ही हिदायतें अपने जायरीन के सिलसिले में ख्वाबों में आयतुल्ला मरशी नजफी को मासूम कौम ने दी। मासूम कौम सलामुल्लाह अलैह, और खुद एक दफा खुद ये फरमाते हैं हिदायत कि एक दफा मैं रात के वक्त सोया हुआ था। आप में से जो सीनियर तालिबात हैं उनको तो मैं वाकई सुना भी चुका हूं। एक दफा मैं रात को सोया हुआ था कि एकदम से दरवाजा पीटने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि मासूमा कुम की कुछ खादिमाएं हैं, वो आई और कहा है कि मासूमा कुम आपको याद कर रही और उन्होंने पैगाम ये दिया है कि मेरे कुछ जायरीन सर्दी में ठिठर रहे हैं और उनको फौरन हरम के अंदर लेकर आओ। अच्छा, रात का वक्त था, नमाज शब के औकात के वक्त जो है फजर से पहले हरम खुलता है, उससे पहले जायरीन दरवाजे बंद होते हैं, बाहर ही बैठे हुए थे। तो बहुत शदीद सर्दियां थी, शदीद सर्दी में ठिठर रहे थे। कह रहे हैं मैं वहां गया तो मैंने देखा कि कुछ पाकिस्तान के اور کچھ انڈیا کے زائرین وہاں بیٹھے ہوں، اور میں نے فوراً دروازے پیٹ کے دروازہ خدام سے کھلوایا، ان تمام زائرین کو اندر لے کر آیا، پھر اندر آئے تو ان کو سردی کی شدت ذرا ان کے لیے کم ہوئی۔ تو اس طرح سے اتنا زیادہ خیال، اس لحاظ سے ہدایتیں دی جاتی ہیں کہ جاؤ ہمارے زائرین کو اندر لے کر آؤ، اور اس میں شرف پاکستان کے زائرین اور انڈیا کے زائرین کو بھی، کہہ رہے ہیں میں وہاں گیا تو پاکستان اور انڈیا کے زائرین سردی سے ٹھٹر رہے تھے، اور ان کو اندر آنے کا آیت اللہ مرشی نجفی، آیت اللہ مرشی نجفی کی تو اتنی ملاقاتیں معصوم قوم سے ہوئی ہیں، باقاعدہ ان کی کرامات کے سلسلے میں کتابیں تک لکھی گئی ہیں آیت اللہ مرشی نجفی کی، جس کے اندر تفصیل سے وہ تمام واقعات جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے حضرت ام سلمہ کا وہ خواب، کتنا مشہور وہ خواب ہے کہ پیغمبر اسلام ان کو ایک شیشی جو ہے وہ دے کر گئے تھے حضرت ام سلمہ کو، اور کہا تھا کہ جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے، وہ مٹی جس جو کہ خاک شفا کی مٹی اس شیشی کے اندر تھی، جب یہ مٹی جو ہے وہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا جو حسین جو شہید کر دیا گیا۔ تو بہرحال یعنی ایک رات کو انہوں نے خواب دیکھا، جو بہار الانوار کی جو پوری عبارت جو ہے یہ آپ اس وقت اس میں پڑھ رہی ہیں، تو نتیجہ اس کا یہ تھا جو آپ کے ہر دفعہ کا سنا ہوا ہے کہ ایک دم سے رونے چلانے کی آوازیں ان کی آئیں، لوگ جمع ہوئے تو اسی وقت اٹھ کے گئیں، کیونکہ خواب میں یہ دیکھا تھا کہ پیغمبر اسلام آئے ہیں اور بالے پریشاں ہیں، غبار آلود ہیں ان کے بال اور سر کے اور داڑھی کے بال، اور کہا کہ میرا بیٹا حسین جو ہے میدان کربلا میں شہید ہو گیا۔ فوراً اٹھ کر گئیں اور اس کے بعد اس شیشی کو دیکھا تو اس شیشی کے اندر تازہ خون جو ہے وہ جوش مار رہا تھا۔ تو خواب میں حضرت ام سلمہ کو بھی اس انداز سے جو ہے پیغمبر اسلام نے مستقبل کی جو ہے خبر دی۔ اس کے بعد عاشورہ کے حوالے سے ایک ایسے خواب حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی دیکھا تھا، عبداللہ ابن عباس، اور بالکل اس انداز سے جو ہے وہ ان کا بھی خواب تھا۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے، یہ تو تفصیلات اپنی جگہ پہ تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے، بعض اوقات خوابوں میں آئمہ کی طرف سے کچھ تحفے بھی ملتے ہیں۔ دیکھیے، ابھی میں بہت ساری چیزیں آپ کو بیان کرتا جا رہا ہوں، آخر میں پھر جو ہے وہ نتیجہ آئے گا۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی، یہ اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ افسوس کا مقام ہے کہ لوگ ان کے ناموں سے بھی واقف نہیں۔ جہان تشیع کی انتہائی عظیم شخصیت، جن کے متعلق آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی یہ بات فرماتے تھے کہ سوائے ان کی عظمت کو، سوائے امام زمانہ علیہ السلام کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ آیت اللہ سید محمد رضا گلپائیگانی، ان کے ایک دائیں ہاتھ میں شفا تھی، شفا، یہ جس مریض کو بھی ہاتھ لگاتے تھے وہ مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا، جس درد کی جگہ پہ ہاتھ لگاتے تھے وہاں سے درد غائب ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ بہت سے کینسر کے مریضوں کے جسم کے اوپر ہاتھ پھرتے تھے ان کا مرض ٹھیک ہو جاتا تھا، آیت اللہ سید محمد رضا گلپائیگانی۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آخر آپ کے اس ہاتھ میں جو شفا کی کیفیت ہے کیسے پیدا ہوئی؟ تو ویسے پہلے تو بتایا نہیں، لیکن بہت زیادہ اصرار کرنے پر انہوں نے بات بتائی کہ کافی عرصہ پہلے میں ایک دفعہ شدید بیمار ہو گیا تھا اور اسپتال میں داخل تھا، اور بہت دنوں سے میں حرم زیارت کے لیے بھی نہیں جا سکا تھا۔ تو میں نے ایک دفعہ رات کو لیٹا ہوا تھا اور بہت اداس تھا، تو میں نے اسپتال کی طرف رخ کر کے اور امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، ان سے میں نے یہ بات کہی کہ مولا، کیا میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکوں گا اور کبھی اس قابل نہیں ہو سکوں گا کہ آپ کی زیارت کے لیے آ سکوں؟ تو کہہ رہے ہیں اسی دوران بہت زیادہ میں تکلیف میں تھا، اسی میں افسوس کی حالت میں میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں اور اس باغ میں ہی چاروں طرف پھول لگے ہوئے ہیں، اور وہاں ایک تخت رکھا ہوا ہے جس پہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام نے ان پھولوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا اور میرے ہاتھ میں جو ہے دے دیا، میں نے دائیں ہاتھ میں اپنے وہ پھول پکڑ لی، اچانک سے اسی وقت میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ جسم میں شدید درد ہو رہا ہے، جس جگہ درد ہو رہا تھا میں وہاں میں نے اپنا دائیں ہاتھ رکھا، اچانک سے میں نے دیکھا میرا درد غائب ہو گیا، اس کے بعد جسم میں جس جگہ پہ درد تھا میں وہ ہاتھ پھیرتا چلا گیا، درد غائب ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں نے یہ چیز دیکھی کہ بہت سارے اسپتال کے مریض ایسے تھے ان کے کرہانے کی آواز آ رہی تھی، میں اپنے بستر سے اٹھا، ان کے کرہانے کی آواز سن کر میں بستر سے اٹھا और मैं जाकर उस उन तमाम मरीजों के जिस्मों पर हाथ लगाया, उनका भी दर्द और तकलीफें गायब होती चली गई। बस वो तो बस उनके इस बात की वजह से, उनकी इस तोहफा देने की वजह से मेरे अंदर ये सलाहियत खुद बहुत पैदा होती चली गई। मेरे अंदर वो सलाहियत पैदा होती चली गई कि मैं जिस मरीज के भी हाथ रखता हूँ, यानी ख्वाब में मुझे वो तोहफा दिया गया कि जिससे मेरे दाएं हाथ में शिफा की जो है ताकत और सलाहियत वो पैदा हो गई। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें एक आदमी को एक ही ख्वाब आता है। ये भी मुमकिन है कि क्या एक सवाल है कि कई अफराद एक ही ख्वाब देख सकते हैं? तो जी हाँ, इसकी भी मिसालें। जब आयतुल्ला सैयद दस्ते गैब शिराज़ी, ये जब शहीद किए गए थे, इनकी भी शहादत का वाकया मैं अक्सर दफा जो है वो पढ़ चुका हूं कि जब ये भी शहीद किए गए थे तो इनकी शहादत जिस वक्त हुई थी, तो शहादत के बाद बहुत सारे लोगों ने ख्वाब में देखा कि शहीद दस्तेगैब शिराज़ी आए हैं और बहुत ही खुश हैं, और ये कह रहे हैं कि मेरी जिस जगह में शहीद हुआ था फला फला दीवार पर मेरे जिस्म के कुछ टुकड़े लगे रह गए। तो देखिए, क्योंकि वो बम धमाके के अंदर शहीद हुए थे, आयतुल्ला शहीद दस्तेगैब शिराज़ी, जिस्म के बहुत सारे हिस्से हो गए थे उनके बिल्कुल बम धमाके से, वो मेरे चिपके हुए हैं, उनको भी मेरे साथ कब्र में दफन किया जाए। जब लोग वहां पर पहुंचे तो सब ने एक दूसरे से अपना ख्वाब शेयर किया, सबने कहा हमें भी ये ख्वाब आया, उन्होंने कहा मुझे भी ये ख्वाब आए, तीसरे ने कहा मुझे भी ये ख्वाब आए। एक ही ख्वाब बैक वक्त कई अफराद के को आया। वो तो आयतुल्ला शहीद दस्तेगैब शिराज़ी का यह वाकया, यानी ये भी पॉसिबल है कि कोई शख्स जो है, एक शख्स को अगर ख्वाब आए तो वो ही ख्वाब बहुत सारे और अफराद के लिए भी मुमकिन है कि वो आए। अच्छा, आप आ जाइए कि आपने देखा कभी ख्वाबों में हिदायत का सामान होता है, कभी ख्वाबों में मुस्तकबिल की खबरें दी जाती हैं, अच्छा कभी ख्वाबों में कुछ तोहफे इनायत किए जाते हैं, इस तरह बहुत सारी चीजें ख्वाबों के जरिए मुमकिन। तो अब हम आ जाते हैं ख्वाबों की अकसाम पर कि आखिर ख्वाबों की कितनी अकसाम। देखिए, ख्वाबों की दो बड़ी किस्में, एक को कहा जाता है रहमानी ख्वाब, जो सच्चे ख्वाब होते हैं, सच्चे ख्वाब जो खुदा की तरफ से होते हैं, कभी हिदायत का सामान होता है, कभी मुस्तकबिल की खबर होती है, कभी कोई तंबीह होती है, कभी कोई तोहफा मिलता है, इसको इनको रहमानी ख्वाब कहा जाता है। दूसरे होते हैं शैतानी ख्वाब, ये इनको झूठे ख्वाब भी कहते हैं, ख्वाब परेशा भी इनको कहते हैं, और इन्हीं को ख्वाबों को अज़गासे अहलाम भी कहा जाता है। अज़गासे अहलाम कुरान की आयतें भी हैं, बल कालू अज़गासे अहलामिन बल इफ्तराहु बल हो व शायर, आप जाके पूरी आयात कुरान के अंदर अज़गासे अहलाम की निकाल के देख सकती हैं, जहां इस किस्म के बेढंगे टाइप के या परेशान ख्वाब जिन्हें कहा जाता है उनको कुरान इस्तेलाह में अज़गासे अहलाम कहते हैं। इन ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती, ना इनका कोई सर होता है ना पैर होता है, खुद भी हैरान होती है क्या उल्टे सीधे बकवास किस्म का ख्वाब मुझे ये आया। इसी तरह कुरान में और जगह पे भी है, कालू अज़गासे अहलामिन वमा नहनु बिताबिल अहलाम, और अब बहुत सारी आयात इस सिलसिले में जहां पे ये लफ्ज़ अज़गासे अहलाम इसके मायने क्या है अभी आगे चलकर आएगी। दूसरी किस्म है ख्वाबों की जिन्हें सच्चे ख्वाब कहा जाता है। सच्चे ख्वाब असल में लौहे महफूज में जाहिर होते हैं, लौहे महफूज में, और एक फरिश्ता बाकायदा उन जगहों के ऊपर मुकर्रर है जिसको मलकुर रोया कहा जाता है। मलकुर रोया यानी वो फरिश्ता जो ख्वाबों के सिलसिले में तायनात। अब जो भी कोई नेकी या कोई बदी फरजंद आदम के ऊपर आने वाली होती है, बाज़ोकात कुछ बशारतें हैं वो दी जाने वाली होती हैं, बाज़ोकात कुछ कुछ खबरियां आए वो उसको दी जाने वाली होती हैं, बाज़ोकात कोई हिदायत देनी होती है, तो आप क्योंकि वही का सिलसिला तो मौकूफ हो गया पैगंबर इस्लाम के बाद, आप लोगों तक बहुत सी चीजों में बराह रास्त परवरदिगार हिदायत नाजिल करना चाहता है तो उस फरिश्त लौहे महफूज में उसको लिख देता है, वहां से वो मलकुर रोया उस हिदायत को लेता है और मोमिन के ख्वाब में आकर उसको जाहिर करता, या ख्वाब में आकर उसको कोई तंबीह की जाती है या उसको कोई इत्तला दी जाती है ताकि वो ख्वाब देखने वाला खुदा की इताअत करने लगे, गुनाहों से बचने लगे, या किसी नेक बात की तरफ जो उसको हिदायत की जाती है कि वो अमल करने लगे। जब भी कुरान की जो आयत है ना कि लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए दुनिया में भी खुशखबरी है और आखरत की भी खुशखबरी। तफसीर कुम्मी में बाकायदा इस कुरानी आयत के मुतालिक दुनिया की खुशखबरी कौन सी और आखरत की खुशखबरी कौन सी है, تو اس میں باقاعدہ تفسیر قمی کے اندر یہ بات ہے کہ دنیا کی خوشخبری لہم البشرا، جو خوشخبری ہے فی الدنیا فی الحیات الدنیا، وہ دنیا کی خوشخبری اچھے خواب ہیں، یہ دنیا کی خوشخبری، تو اور آخرت کی خوشخبری یہ موت ہے، موت یہ آخرت کی خوشخبری. اچھا دیکھیے، اب کچھ انبیاء کے خواب بھی ذکر ہوئے ہیں. انبیاء کے خواب تو مثل وحی کے ہوتے ہیں، یعنی ان کو تو وحی ہوتی ہے جو خوابوں میں. قرآن میں کتنے ہی انبیاء کے خواب نقل کیے گئے ہیں، مثلا خود حضرت یوسف کا خواب، اس قال یوسف لے ابھی ہے یا ابت انی رائے تو احد اشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو اس کے جواب میں ان کے والد نے کہا تھا کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تمہارے در پہ آزار ہو جائیں گے اور تمہیں نقصان پہنچائیں گے. یہ دیکھیں قرآن کے اندر وہ خواب حضرت یوسف کا جو نقل ہو رہا، اور اس کے بعد پھر وہ تمام واقع، کیونکہ یوسف کی پوری فلم میں آپ میں سے اکثر لوگ دیکھ چکے ہیں، تو اس وجہ سے کہ جب شہر میں داخل ہونے کے بعد یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب ان کے آگے بے اختیار سجدے میں جھکے، تب یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے کبھی دیکھا تھا، میرے رب نے اس کو حقیقت بنا دیا. تو حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا اس لحاظ سے جو ہے وہ علم بھی دیا گیا تھا. اور اس کے بعد حضرت یوسف ہی کے اس میں جب حضرت یوسف جب قید خانے کے اندر قید تھے، تو اس وقت اس قیدی نے جو خواب دیکھا تھا، جو کیونکہ آپ لوگ سب میں سے اکثر جو ہے خواتین وہ دیکھ چکی ہیں، اس وجہ سے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اس قیدی کا خواب بھی قرآن نے نقل کیا ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے بعد جو بادشاہ مصر تھا اس کا خواب بھی جو ہے وہ قرآن کے اندر تذکرہ ہوا ہے کہ جو 7 موٹی گائے جو تھیں وہ 7 کمزور اور دبلی گایوں کو کھا رہی تھیں، اس کے بعد حضرت یوسف نے اس کی تعبیر وغیرہ جو ہے وہ بتائی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ انبیاء کے خواب وہ تک قرآن کے اندر ذکر ہوئے ہیں. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کا خواب ذکر ہوا ہے، قال یا بنیا انی اری فی المنام، بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر پورا وہ خواب جو سب آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ خواب سچا کر دکھایا حضرت ابراہیم نے، اور اس کے بعد جب چھری چلانا چاہیے تو پھر وہ وہاں پر ایک جانور آ گیا اور اس کے گردن پہ چھری چل گئی وغیرہ وغیرہ. تو وہ سب کچھ یہ سارے خواب قرآن نے ذکر کیے الگ سے. اسی طرح سے پیغمبر اسلام کا بھی ایک خواب کہ ولقد صدق اللہ رسولہ رویا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ، یعنی کہ پیغمبر اسلام کو جو سچا اور واقعے کے مطابق جو خواب ہے وہ دکھایا کہ تم لوگ مسجد الحرام میں اپنا سر موڑنے کے بعد اطمینان کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہوں یا کچھ بال کاٹ کر، اور اس دن تمہیں کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا. تو دیکھیں بہت سے خواب جو رحمانی خواب ہوتے ہیں یہ اس قدر واضح ہوتے ہیں کہ ان کو کسی تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ان خوابوں کو، جیسا کہ ابھی آگے چل کر کچھ خواب تذکرہ کروں گا. اور کچھ خوابوں میں تعبیر کی ضرورت ہوتی، ورنہ 7 گائے موٹی گائے 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہے، اس میں تعبیر کی ضرورت ہے؟ کہاں سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے؟ اس قیدی کا خواب کہاں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا خواب؟ تو کچھ خواب محتاج تعبیر ہوتے ہیں، چاہے وہ رحمانی کیوں نہ ہو، ان کی تعبیر پوچھنا پڑتی ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتے. لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تعبیر بالکل واضح ہوتی، جیسے پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد حضرت زہرا نے پیغمبر کو خواب میں دیکھا تھا. آپ نے دیکھا خواب میں، مجھے معلوم ہے کہ بہت زیادہ شدید گرمی ہو رہی ہے، لیکن کیا کریں، ان چیزوں کو یہاں پر برداشت کرنا پڑے گا. گرمیاں شروع ہو گئیں، ان چیزوں کے لیے آپ تیار رہیے، لائٹ جاتی رہے گی اور یہ اس قسم کے مسئلے یہاں پر آتے رہیں گے. بہرحال بڑی بڑی قربانیاں علماء دے گئے، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی قربانی نہیں ہے جو ہم یہاں پر اس کا شکایت کر رہے ہیں. تو بہت سے رحمانی خواب بالکل واضح ہوتے ہیں، جیسے شہزادی نے خواب دیکھا پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد کہ آپ جنت میں داخل ہو رہی ہیں، تو پیغمبر نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسا دیا، کہا مرحبا ہے بیٹی، اور اس کے بعد جنت میں آپ کی رہائش گاہ کو دکھانے پیغمبر لے گئے اور کہا بیٹی تم جلد ہی مجھ سے آ کر ملو گی. شہزادی نے جب اپنا اٹھیں تو اپنا یہ خواب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سنایا. رحمانی خواب تھا، بالکل واضح تعبیر تھی کہ شہزادی بھی اب پیغمبر اسلام سے ملاقات کے لیے کچھ عرصے بعد ان کی بھی شہادت ہونے والی. باقاعدہ سفینۃ البحار کے اندر یہ خواب بھی نقل ہوا. اسی طرح سے 9 محرم کی رات کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا. امام حسین نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام خواب میں آئے اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا کل تم ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے. یہ بھی خواب بالکل واضح تھا اور یہ کوئی محتاج تعبیر نہیں تھا. تو بعض اوقات بہت سے رحمانی خواب محتاج تعبیر ہوتے ہیں، اور بہت سارے رحمانی خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل واضح ہوتے ہیں، اس میں کسی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی. اب آ جائیے جو سب سے اہم مسئلہ ہے، وہ جو ہم جن سے درپیش ہوتے ہیں وہ ہے اسغاث احلام، خواب پریشان. اصل میں اسغاث عربی میں گھاس کے بنے ہوئے جنگلوں کو کہتے ہیں، جن میں گھاس ہی گھاس، ادھر گھاس ادھر گھاس، کسی قاعدے قانون کے تحت وہاں پر چیز نہیں ہوتی بلکہ متفرق اور بکھری